بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن علیہ. ناظرین کرام, اس وقت دنیا میں مسلمان جب زیر بحث آتے ہیں تو عام طور پر جو ڈومیننٹ افکار ہیں, جو ڈومیننٹ تہذیبیں ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے وہ ان کی تہذیبوں سے تصادم کی صورت میں کھڑی ہوئی ہے. سولائزیشن کے آپس کے اس تصادم میں اور مخاصمت کے حوالے سے غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی اپنی کوئی تہذیب بھی ہے؟ اور ان معاملات میں جہاں کہیں نزاع ہمیں نظر آتا ہے, کیا ہم عالمی سطح پر باقی تہذیبوں سے کوئی موافقت کا رویہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اسلامی تہذیب کیا ہے, اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ یہ سب کو ہم زیر بحث لائیں گے. اس مسابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آغاز کرنا چاہوں گا خود آپ ہی کے لکھے ہوئے ایک مضمون کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر کے, جس میں آپ بتاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ کیا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو تہذیب دنیا میں پیدا ہوئی اس کی بنیادی قدر عبودیت تھی. اس کے معنی یہ تھے کہ معاشرہ خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ بندگی کے تعلق کو محور و مرکز کی حیثیت دیتا اور زندگی کے تمام معاملات کو اسی محور سے متعلق کرتا ہے. آزادی اس میں بھی ایک بڑی قدر تھی, لیکن وہ بندگی سے آزادی نہیں تھی. اس تہذیب کے اخلاقی تصورات میں کوئی ابہام نہ تھا, وہ خدا کے الہام سے تصویب حاصل کرتے تھے. اس کے شاعر, ادیب, فلسفی, حکیم, سائنسدان اور ارباب سیاست سب اس معاملے میں بالکل واضح تھے اور اپنے نتائج فکر بالعموم اسی حوالے سے پیش کرتے تھے. چنانچہ اس سے جو تہذیبی روایت قائم ہوئی اور کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے اجتماعی وجود کا احاطہ کی رہی, اس کے پھر کچھ بنیادی عناصر ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ دین خدا کا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا جو اسلام تھا, جو جاری و ساری ہے, تہذیب بالعموم قوموں کی معاملات سے, ان کے تعامل سے, ان کے کلچر سے, ان کے عرف عادات سے پیدا ہوتی ہے, تو مذہبی ہدایت کو تہذیبی روایت کے ارد گرد ہم کیسے پابند کر سکتے ہیں؟
اس کا مذہبی روایت سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ انسان کن کن پہلوؤں سے اپنی زندگی کے امور انجام دیتا ہے.
ٹھیک.
وہ عقلی بھی ہیں, وہ اخلاقی بھی ہیں, پھر اخلاقی معاملات اس کی سیاست, معیشت, معاشرت پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ چونکہ ایک عقلی وجود ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وہ کرے, جن چیزوں کو اختیار کرے, جن کو چھوڑے, ان کے پیچھے کوئی فلسفہ اور کوئی حکمت نہ ہو. وہ اس فلسفے اور حکمت کو وجود پذیر بھی کرتا ہے, وہ اس میں ایک متصادم یا متناقض کیفیت کا شعور بھی رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے حکیم پیدا ہوتے ہیں. تو وہ انسان کا بحثیت ہے, انسان, انسان کا دنیا میں مقصد, انسانوں کا باہمی تعامل, ان سب چیزوں پر بحث کرتے ہیں. اس سے فکر پیدا ہوتا ہے, فکر عمل پر اثر انداز ہوتا ہے, پھر عمل مختلف عوامل کے ساتھ مل کر تہذیبی روایت بنا دیتا ہے. تہذیبی روایت جب فکر و عمل کے اس امتزاج سے بنتی ہے تو اگر کسی قوم نے یا کسی گروہ نے کسی مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو وہ بھی اس کے فکر پر اثر انداز ہوگا. یعنی مذہب آخر کچھ اقدار طے کرے گا, کچھ اخلاقی اصول متعین کرے گا, کچھ اہداف اس کو بتائے گا. اگر لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتے ہیں تو وہ کسی چیز کو چھوڑیں گے اور کسی چیز کو اپنائیں گے. یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. جب وہ کسی چیز کو چھوڑیں گے اور کسی کو اپنائیں گے تو اس کا اثر ان کے عمل پر بھی ہوگا, ان کے رسوم پر بھی ہوگا, ان کی روایات پر بھی ہوگا, ان کے رہن سہن پر بھی ہوگا. وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے اختیار کی یا اپنائی, کیا چیز ہے جس کو چھوڑا ہے, وہ جہاں جہاں تک اثر انداز ہو سکتی ہے وہ انسانوں کے فکر و عمل پر اثر انداز ہو جائے گی. اور اس سے جو تہذیبی روایت بنے گی وہ بھی بعض اوقات جزیات میں اور بعض اوقات اصول تک میں مختلف ہوگی. تو جب وہ اصول میں بھی مختلف ہو جائے یا اپنے بنیادی عناصر میں مختلف ہو جائے تو اس سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب لوگ دست و گریباں ہو جائیں گے. نہیں, دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں, مختلف روایات, مختلف مذاہب امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اپنے اپنے حدود میں وہ اپنے طریقے پر زندگی بسر کر سکتے ہیں. ان کے درمیان قومی بین الاقوامی ہر طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تصادم کی بنیادیں تو الگ سے تلاش کرنی پڑیں گی, وہ کسی مذہب میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ کسی فکر میں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ کسی سیاسی عمل میں بھی ہو سکتی ہیں. تصادم کی بنیادیں لازمی طور پر کسی تہذیبی روایت کے فرق سے نہیں پیدا ہو جاتی. یعنی تصادم کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں آپ سے مختلف طریقے سے سوچتا ہوں, میرے بنیادی اقدار آپ سے مختلف ہیں, میں بعض چیزوں میں مختلف زاویہ نظر رکھتا ہوں, تو یہ تو ہم سب کو قبول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر بنائی ہے. یہ اس طریقے سے وہ نہیں بنائی کہ میں علمبردار بن کے اٹھ کھڑا ہوں, آپ اٹھ کھڑے ہوں, اور پھر ہم اپنا اپنا نقطہ نظر دوسروں پر مسلط کر ڈالیں. یہ تو اسی اصول پر بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزادی دی ہے. یہ آزادی ارادے کی ہے, یہ اختیار کی ہے, یہ فکر کی ہے, یہ عمل کی ہے. جب یہ آزادی موجود ہے اور اس درجے میں موجود ہے کہ اس کائنات کا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا, بس یہ بتا دیا ہے کہ یہ رشد ہے اور یہ گمراہی ہے, یہ رشد ہے اور یہ دلالت ہے, یہ بتا دیا ہے. تو یہ بتا دیا ہے تو کیا بتایا ہے, یہ رشد ہے. رشد ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قابل اختیار ہے, یہ گمراہی یا ضلالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قابل ترک ہے. تو یہ فکر کی سطح پر تو گفتگو ہوگی, اقدار کی سطح پر بھی ہوگی. میں اپنی اقدار کو زیادہ بہتر قرار دوں گا, آپ اپنی اقدار کو زیادہ بہتر قرار دیں گے, ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بحث مباحثے کی نوبت بھی آ جائے یا بعض معاملات کرنے میں اقدار میں تصادم بھی ہو جائے, لیکن کیا وہ تصادم اس حد تک ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں گے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے کا وجود دنیا سے مٹا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ ایک الگ بحث ہے, یہ تو ہر تہذیب کے اندر دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی تہذیب میں یہ عناصر ہوں. اس وقت جو دنیا میں تہذیب غلبہ پائے ہوئے ہے, ایک زمانے میں اس کا نقطہ نظر بھی یہ تھا کہ ہم تو دنیا کی مختلف قوموں کے پاس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اپنی اس تہذیبی روایت کی تربیت دیں, اور جس جہالت میں وہ گرے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو نکالیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جارحانہ طرز عمل ہے. یہ طرز عمل موضوع بحث بن سکتا ہے, لیکن جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں تہذیبیں موجود ہیں, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کچھ تہذیبیں مشرق بعید کی ہیں, کچھ تہذیبیں وہ ہیں کہ جن کے اثرات آپ کو ایشیا کے شمالی علاقوں میں جیسے چین وغیرہ میں نظر آتے ہیں. مغربی تہذیب اپنی ایک بڑی غیر معمولی شناخت رکھتی ہے. تو یہ جتنی تہذیبی روایتیں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں, یہ انسانوں کی روایتیں ہیں. ان میں سے ہر ایک پر مذہب اگر کوئی ہے کسی کا, تو وہ بھی اثر انداز ہوا ہے. کوئی فلسفی بڑے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے جن چیزوں کی تنقیح کر کے کچھ تصورات لوگوں سے منوا لیے ہیں, وہ بھی اثر انداز ہوئے ہیں. تو انسان ایک فکری وجود ہے, ایک نفسیاتی وجود ہے, ایک عقلی وجود ہے, ایک اخلاقی وجود ہے. یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس سے تصادم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ایک غلط تاثر ہوتا ہے, جس کا علاج بعض لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب ساری دنیا کو ایک کر دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کر دیتے, وہ خالق تھے, انسانوں کے بس کی چیز نہیں.
ٹھیک. اچھا غام صاحب, یہ بتائیے گا, جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک نظریہ, ایک آدرش, ایک لائف کنڈکٹ دین کی صورت میں دیا گیا, وہ اس کو اب اپنائیں گے, اس سے ان کے کچھ برتنے کے, تعامل کے طریقے پیدا ہوں گے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب مسلمان بالفرض اگر عرب کے اندر ہیں تو عربوں کی اپنی بھی تو ایک علاقائی تہذیب ہے, اپنا ایک پس منظر ہے, اپنے عرف ہیں, اپنے عادات ہیں, اپنے کلچرل نارمز ہیں. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں بالعموم کہ وہی نارمز اصل میں مذہب کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ برصغیر میں دیکھیں ہمارے علماء کی جو جامع ذیبی ہے, وہ عام طور پہ عربی روایت کی جو تہذیبی روایت ہے وہ ہم نے لے لی ہے, اور بالعموم ان کو ختم کر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اسلامی تہذیب ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اسلام تو مختلف علاقوں میں آئے گا, اور جس بھی علاقے میں آئے گا اس کی اپنی بھی کلچر, اپنی بھی تہذیب ہوگی, تو جو آدرش اسلام دے رہا ہے اس کے ساتھ بلینڈ ہو کے ایک نئی تہذیب پیدا ہوگی وہاں پہ, کیا
ایسا ہی ہوگا؟ ہر جگہ ہوگا. یعنی پہلے سے موجود تہذیبی روایتیں ہوں گی, ان کے سوچنے کے طریقے ہوں گے, ان کے رہن سہن کے آداب ہوں گے. اب کہاں تک مذہب اثر انداز ہوا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو تو جائے گا, بہت سی چیزوں پہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے میرے جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں میں نے اس چیز کو الگ کر کے دکھایا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ عربوں کی بھی ایک ثقافت اور تہذیب ہے, اجم کی بھی ایک ثقافت اور تہذیب ہے، بر صغیر کے لوگوں کی بھی ایک ثقافت ایک تہذیب ہے. ہم لوگوں نے بہت عرصہ تک مشرق بعید میں قیام کیا ہے، وہاں کی بھی کچھ روایات ہیں، کچھ تہذیب ہے، وہاں کے کچھ مراسم ہیں، لوگوں کے رہن سہن کے اپنے انداز اور آداب ہیں. یہ فرق دنیا میں رہے گا. اسلام نے آ کر یا مذہب نے آ کر، ظاہر ہے کہ جب میں مذہب بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا دین اسلام، اسلام نے آ کر کیا تہذیبی روایت پر کوئی بنیادی فرق ڈالا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ یقیناً ڈالا ہے. اس لیے میں نے اس کو کلچر سے، عام روایات سے، رسوم سے، سوسائٹی کے عرف سے الگ کر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس خلط مبس سے نکلیں. یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق مقامی روایات سے ہے یا جن کا تعلق کسی خاص علاقے سے ہے یا کسی خاص پس منظر کی ثقافت سے ہے، ان کو وہ الگ دیکھیں، اور مذہب کن چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کو الگ دیکھیں. تو اس مضمون کا عنوان اسی وجہ سے عرب تہذیب نہیں ہے، عجمی تہذیب نہیں ہے، ہندی تہذیب نہیں ہے، اس کا عنوان ہے اسلامی تہذیب. یعنی یہ سب لوگ، خواہ وہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اپنی اپنی تہذیبی روایت میں، اپنے کلچر میں، اپنے رسوم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کریں گے، اور نئے نئے لوگ بھی داخل ہوتے رہیں گے. اسلام ان کو تہذیبی روایت میں کن چیزوں میں پابند کرتا ہے یا ان کے سامنے کیا آدرش رکھتا ہے، وہ میں نے اس میں بیان کی.
ٹھیک. اچھا ہم سب ایک نقطہ بتائیے گا، محض تاریخی زاویے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا عملاً ایسا ہوا کہ اسلام جس جگہ پر، ظاہری بات ہے اس کا ایک آخری پیغمبر آیا ہے، وہ عرب خطہ ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، وہیں سے لوگوں نے دعوت بھی لی، وہیں سے اثر بھی لیا، تو یہ بھی ہوا دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے؟ چونکہ برصغیر میں بالعموم ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آپ اسلامی تہذیب کے نام پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں عرب کلچر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ہوا اور ایسا ہونا فطری تھا کہ لوگوں نے عربوں سے اسلام پرسیو کیا اور ان کا جو کلچر، ان کے جو عادات، ان کے جو اتوار تھے، اس کو بھی ایک مذہبی زاویے سے اپنی تہذیب میں پرسیو کر لیا؟
اسی طرح ہوتا ہے، لوگ جن شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں ان کا لباس اپنا لیتے ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے اپنا لیتے ہیں، ان کے بولنے کے طریقے کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکمرانوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے. آخر یہاں انگریز آئے ہیں تو کیا وہ اپنا لباس، اپنے اوزا، اپنے رہن سہن کے طریقے، اپنے گھر بنانے کے طریقے پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے؟ وہ بھی تو چھوڑ کر گئے ہیں نا. تو لوگ ایک کے بعد دوسری چیز سے متاثر ہوتے ہیں. اسلام کا معاملہ صرف اتنا ہی تو نہیں تھا کہ عربوں کے ہاں ایک دعوت پیدا ہوئی ہے اور اب وہ دعوت دعوت ہی کے مرحلے میں ہے. مجھے خبر ہوئی، میں نے اس کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، قبول کر لیا. صرف اتنا ہی تو نہیں ہوا. اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آ گئی، ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی. تین بر اعظموں تک پھیلی ہوئی سلطنت میں ایک نظم قائم ہوا، سیاسی نظم، اور وہ سیاسی نظم 1000 سال تک دنیا میں اپنا غلبہ قائم کیے رہا. تو اس طرح کی صورتحال میں تو علاقوں کا اثر ہوگا، زبانوں کا اثر ہوگا، معروفات کا اثر ہوگا، روایات کا اثر ہوگا، ہر چیز کا اثر ہوگا. تاہم مذہب چونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں کسی درجے میں بھی کوئی چیز داخل نہ ہونے دی جائے. مذہب نے اپنے بارے میں جو دو بڑی باتیں کہی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک یہ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہر چیز کسی نہ کسی درجے میں گوارا کی جا سکتی ہے، شرک کی ادنا آلائش بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. اور دوسرے یہ کہ بدعت نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو ہر خطبے میں متنبع کیا جاتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا جاتا ہے کہ میرے دین میں کوئی نئی چیز تم داخل نہیں کر سکتے. اگر کسی جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کلچر نے یا وہاں روایت نے یا وہاں پرانے زمانے کی کسی ثقافت نے یا کوئی لباس یا اوزا نے مذہب کے ساتھ اس طرح کا خلط پیدا کر دیا ہے، تو اہل علم کا کام ہے کہ اس کو الگ کریں. میں پھر عرض کر دوں کہ اس مضمون میں میں نے یہی صحیح کی.
ٹھیک. وہ چیزیں آگے زیر بحث لاتے ہیں. شام صاحب ایک اور نقطہ بتائیے گا، میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں اور میں اپنا ایک کلچر، اپنا ایک پس منظر رکھتا ہوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جس بھی خطے میں دنیا میں ہیں وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کرائسس میں ہے، اس لیے کہ ان کی جو اصل تہذیب ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس سے وہ اپنا ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، ایک محسوس تعلق، اور خود اس خطے کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنتا ہے. لیکن ہم تو سندھ میں رہتے ہوئے بھی ارطغرل غازی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، یا مثال کے طور پہ جو ایوبی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، یا اور جو مسلم انویڈرز تھے دنیا بھر میں. تو کیا یہ چیز بھی ایک تہذیبی خلا نہیں پیدا کرتی؟ مثلا میں ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہندوستانی نہیں بن پاتا، اس لیے کہ میرے جو 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 لیڈرز ہیں، میرے جو آئیڈلز ہیں، وہ تو کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی استنبول میں بیٹھا ہوا ہے.
اس میں بعض موقعوں پر تاریخی پس منظر کی وجہ سے افراط و تفریط ہو جاتی ہے، ورنہ اگر تاریخی پس منظر اس طرح کے استیلا، غلبے، جنگوں کا، اس نوعیت کا نہ ہو، تو پھر مقامی روایات کے اندر سے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جو اس سے برتر کسی نظریے سے یا کسی فکر کی بنیاد پر ہمارے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ملی ہوئی رہتی ہیں.
اچھا،
کیا اس وقت یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر سائنس میں اپنے ہیرو متعین کرے تو وہ سارے کے سارے مغربی سائنسدان ہی ہوں گے؟
ایسے ہی ہوگا.
یعنی کچھ لوگ ہم اپنی پرانی تاریخ سے بھی اٹھا لیں گے، لیکن کیا ہمارے بچے اس وقت آئنسٹائن کو، نیوٹن کو یا اسی طرح کے بڑے سائنسدانوں کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنا؟
عالمی حیثیت بن گئی.
اسی طرح سے بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو یہی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوئے جب کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں برازیل کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے اور کہیں انگلستان کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے اور کہیں ارجنٹائن کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے. یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر انفارمیشن کا یا اطلاعات کا یا معلومات کا انقلاب آ گیا ہے. پہلے معلومات محدود رہتی تھیں، وہ آگے بڑھ گئیں. تو جو ماضی کی آپ کی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جو حال کی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے گرفت میں ہوتی ہے، اور اسی طرح جو آپ کے جغرافی معاملات ہیں یا آپ کی معلومات کا دائرہ ہے وہ بھی آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کو بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ چیزیں آپ سے آپ توازن میں آ جاتی ہیں. مسلمان چونکہ 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی یہ اسلامی تہذیب کی علامت بن گئے ہیں. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کو بتدریج صحیح جگہ پر آنا ہے، اس میں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے.
ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا غام صاحب، جو بنیادی آپ نے اس میں ایک عنصر پیش کیا ہے کہ جو ہماری تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے، اس کی بنیاد، اس کا سررشتہ، اس میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے عبودیت، بندگی. ہم اس وقت دنیا میں جب باہر نکلتے ہیں تو جو پہلی چیز ہمیں آج کا دور، آج کا سماج بتاتا ہے وہ ہے کہ جی آج کا دور ایج آف فریڈم ہے، ایج آف لبرٹی ہے، آزادی ہے، خود مختاری ہے. پھر اسی کے بطن سے تحریکیں اٹھتی ہیں، وہ فیمنزم کی تحریک ہو یا اپنی آئیڈینٹی کی تحریک ہو. تو جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے عبودیت اختیار کرنی ہے، بندگی اختیار کرنی ہے، تو کیا یہ جو کچھ اس وقت ہمیں اس کے مقابل میں نظر آ رہا ہے، کیا اسلام اس سے کوئی اپوزٹ بات کر رہا ہوتا؟
اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ بات بڑی مختلف ہے. دیکھیے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی اسی کائنات سے شروع ہوئی ہے.
ٹھیک،
یہی کائنات ہماری خالق بھی ہے. یہ بات کہ کوئی اس کا بھی خالق ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا. ہمیں تو دنیا میں جینا ہے. جینا ہے تو یہاں ہمارے سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری بنیادی قدر کیا ہونی چاہیے. تو مغربی تہذیب کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی ہے. اس میں انہوں نے کلیسا کو یا چرچ کو شکست دی ہے. چرچ کی حکومت قائم تھی، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی ہمارے ہاں تو مذہبی علماء ہوتے ہیں، ان کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، وہ اپنی ایک بات بھی کہتے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ نوعیت کا نظم نہیں تھا کہ جو لوگوں پر مقدمے قائم کرے اور ان کو اپنی عدالتوں میں بلائے اور ان کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر سزا دے یا جزا دے. یہ ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اس وجہ سے یہاں وہ صورتحال سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. ایک بڑی جدوجہد ہوئی. اس بڑی جدوجہد میں لوگ مرے ہیں، بہت کچھ خون بہا ہے. اس میں فلسفیوں نے کردار ادا کیا ہے، حکماء نے کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بہت مشکل سے یہ چیز پھر اپنے ہاں اپنے معاشرے میں رائج کی ہے کہ انسان کی آزادی پر حرف نہیں آنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی آزادی اقدار میں سے ایک بڑی قدر ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے گورنر نے حدود سے تجاوز کیا ہے تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا، ولدت ہم امہاتہم احرارا، جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے. اسی طرح جب ہمارے پروردگار نے یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یا یہ فرمایا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو یہ اعلان آزادی ہے. یعنی میں نے انسان بنا دی ہے، کسی کو ان پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی طرف سے کوئی جبر روا نہیں رکھا. دین خالص دعوت کی چیز ہے، یہ پیش کر دی جائے گی، یہ واضح کر دیا جائے گا کہ رشد کیا ہے، اور ضلالت کیا ہے، یہی کام علماء کا ہے، یہی کام فقہا کا ہے، یہی کام مسلحین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود بھی یہی کر رہا ہوں.
اچھا،
میں اپنے پیغمبروں کی وساطت سے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے دکھا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ دعوت ہوگی. اچھا، پھر دعوت ہی کی بنیاد پر کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو پروردگار کے راستے کی دعوت دو. دعوت اسی کو دی جائے گی جس کو آزادی حاصل ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. یہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے کو دیکھیے بیان بھی کرتی ہے، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی لوگ چاہیں تو وہ شکر گزار بندے بن جائیں اور چاہیں تو ناشکری اختیار کر لیں. جتنی دیر کی مہلت ملی ہوئی ہے اس دوران میں ان کے خلاف کوئی داروگیر نہیں ہوگی. تو یہ آزادی کا پروانہ ہے. آزادی ایک بڑی قدر ہے. جب آپ اقدار کی فہرست بناتے ہیں تو اس میں اگر تین بنیادی اقدار متعین کیے جائیں تو ان میں آزادی بھی ایک بڑی قدر ہوگی. لیکن تمام اقدار میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کو محور کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ موجودہ تہذیب میں تو ظاہر ہے کہ لبرلزم یا ہیومنزم کی تہذیب ہے بنیادی قدر کی حیثیت. دیکھیے اقدار میں سے ایک قدر آزادی ہے، اس میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی
فرق نہیں،
کوئی اختلاف نہیں ہے. اقدار میں سے ایک قدر آزادی ہے. میں بارہا یہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق اور جمہوریت اور قوموں کا حق ارادی، حق خود ارادی اور اسی طرح سے قانون کی حکمرانی، یہ بنیادی سیاسی اقدار ہے. ہم سب ان سیاسی اقدار کو دنیا میں فروغ پاتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ اقدار ہے، لیکن محور کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے جو ہمارا رخ متعین کرے گی. اگر آزادی کی قدر ہے تو پہلا ہی سوال پیدا ہو جائے گا کس سے آزادی، یعنی حکمرانوں سے آزادی، نظم سے آزادی، روایت سے آزادی، تہذیبی پس منظر سے آزادی، ثقافت سے آزادی،
شریعت سے آزادی.
اب اس سے آگے بڑھ کے آپ کہیں گے خدا سے آزادی، تو کیا بات کو وہاں تک لے جانا ہے؟ تو یہاں آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی ایک بڑی قدر ہے، لیکن آزادی کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے. یعنی میں جب بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایک بچے کو والدین کے ساتھ اپنے تعلق میں آزادی کب ملتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ آزاد ہے. اس کو تعلیم کیا پانی ہے، اس کو بیاہ کے کس کو لانا ہے، اس کو اپنی زندگی کے فیصلے مالی یا معاشی لحاظ سے کیا کرنے ہیں، پورا حق ہے کہ وہ یہ فیصلے کرے. تو یہ کس چیز کا بیان ہے؟ والدین اور اولاد کے تعلق میں آزادی. آپ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی کے روابط میں آزادی کے کیا حدود ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دونوں اپنا ایک الگ وجود رکھتے ہیں، ان کو ایک معاہدہ کرنا ہے. یہ معاہدہ آزادانہ طریقے سے ہوگا. اس میں دونوں اپنے اپنے شرائط اور حدود پیش کر سکتے ہیں. وہ جس طرح کے چاہیں شرائط و حدود ایک دوسرے سے منوا لیں، اور منوانے کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں. تو یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ آزادی کا اعلان ہے. اسی طریقے کا معاملہ آپ ایک دوسری تیسری پاشرتی زندگی کی کسی چیز کو اٹھا لیں، اس میں پوچھتے چلے جائیں. یہاں تک کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ مذہبی معاملات میں بھی کسی تقلید کا کوئی سوال نہیں، یعنی ہر آدمی کو حق حاصل ہے. بارہا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا ہے،
آزاد جو جن
رہی آزادی ہے. یعنی آزادی اور حریت باہمی معاملات میں، انسانوں کے درمیان، میاں بیوی کے رشتے میں، اولاد اور والدین کے رشتے میں، اسی طرح حکومت یا نظم اجتماعی اور افراد کے رشتے میں، تو وہاں آزادی بہت بڑی قدر ہے. لیکن یہ کہ کیا یہ خدا کے مقابلے میں آزادی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا بنیادی اقدار طے کرتے ہوئے کہ آپ کسی کی مخلوق نہیں ہیں، کسی نے آپ کو نہیں بنایا، کوئی آپ کا معبود نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کی تو بنیاد ہی یہی ہے، یعنی ہمارے دین کی دعوت ہی یہی ہے کہ لوگوں تم ایک پروردگار کی مخلوق ہو، اس نے تم کو خلق کیا ہے اور وہ اس عالم سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے. تو یہ جیسے ہی آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی بنیادی قدر آزادی نہیں ہو سکتی. پھر بنیادی قدر تو اس تعلق سے وجود میں آئے گی، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس سے بڑا کوئی نیریٹو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ اقرار کروں کھڑا ہو کر کہ میرا ایک پروردگار ہے جو اس عالم سے ماورا ہے اور میں اس پروردگار کا بندہ ہوں. تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز پھر یہی بن جائے گی. اس کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب میں دین کو قبول کرتا ہوں، یعنی عام انسانی سطح پر جب ہم ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آزادی ہی سب سے بڑی قدر ہے. یعنی بالکل درست مغرب کے لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور اس سے جو فلسفے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اپنی ایک بنیاد رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں ایک انسانی شخصیت سے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور وہ میرے اس دائرے میں نہیں ہے, یعنی وہ میری ماں باپ اعزاء اقربا رشتہ دار یہ سب تو میری طرح کی مخلوق ہیں, ابنائے نو ہیں, انسان ہیں, میرے حکمران, میرے لیڈر, میرے رہنما, میرے زعما, یہ مذہبی رہنما ہیں, یہ سیاسی رہنما ہیں, یہ سب انسان ہیں, اور یہ سب انسان کی حیثیت سے میرے ساتھ حقوق فرائض کے توازن میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ہم سب آزاد ہیں اور ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. یہاں تک بات میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے ہی میں نے یہ مان لیا کہ میں تو کسی اور کی مخلوق, وہ علیم و حکیم ہستی میرے مالک کی حیثیت رکھتی ہے, میرا رب ہے, میرا معبود ہے, تو اب ظاہر ہے کہ جو اصل تعلق پیدا ہوتا ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے. چنانچہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری بنیادی قدر, یا جو بھی شخص اس کو قبول کرتا ہے, وہ عبودیت ہی ہو سکتی ہے, بندگی, یعنی میرا بندہ بن کر رہنا. اس قدر کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہے. تو بندگی بنیادی قدر ہے, یا عبودیت, عبودیت کا مطلب عبادت نہیں ہے, بندگی, میرا بندہ ہونا, میرا اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ جینا کہ میرا ایک پروردگار ہے جو میرا خالق ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں نا جو قرآن کے بھی آخر کی دعا ہے, اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں پناہ چاہتا ہوں, کس کی پناہ چاہتا ہوں, لوگوں کا رب, لوگوں کا بادشاہ, لوگوں کا معبود. تو لوگوں کا بادشاہ, لوگوں کا معبود, لوگوں کا پروردگار کون ہے؟ وہ پروردگار جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے. میں نے مان لیا, آپ نے مان لیا, اب میری بنیادی قدر عالمی سطح پر عبودیت ہی ہوگی. اس کے بعد بنیادی اقدار بھی ہوں گی کچھ, یعنی وہ اقدار کہ جو آگے بڑھ کر میری پوری زندگی کا احاطہ کریں گی, ان اقدار میں آزادی بھی بہت بڑی قدر ہے.
ٹھیک, اگر ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے یہ نقطہ نظر بیان کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تہذیب کے اندر یا اسلامی تہذیب کے اندر سر رشتہ جو ہے وہ عبودیت ہے, بندگی ہے, اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دینا, سرنڈر کر دینا ہے. ایک اور جو اس کو ذرا میں تھوڑا اور تفصیل سے جاننا چاہ رہا ہوں, فرق کہاں واقع ہوتا ہے؟ مثلا ہم نے بھی مانا کہ انسان آزاد ہے, آزادی سے مذہب اپنائے گا, اسلام کو اس نے اپنا لیا, تو اب اسلام اپنانے کے بعد بنیادی قدر عبودیت بن گئی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی آزادی اصل چیز ہے, اب اس کے بعد آپ کا اختیار ہے نا, جو آپ جو بھی فلسفہ, جو بھی نظریہ, جو بھی آدر, جو بھی مذہب اپنائیں گے, وہ جو کچھ آپ کو بتائے گا پھر آپ اس کو مانتے, اس سے ہم میں اور ان میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ مثلا وہ بھی آزادی کا نام لینے کے بعد کسی ملک کے شہری بنتے ہیں, اس کے حدود و قیود کو مانتے ہیں, اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں, تو آزادی وہاں پر اصل ہے, اس سے مقدمے کے اندر تصادم کہاں آتا ہے؟ اس کے بعد تو وہ کسی نظریے کو اپنائیں گے, وہ مذہب کو اپنائیں گے, تو وہ اس چیز میں حدود و خدود کو قبول کر لیں گے.
پھر ان کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ ان کی بھی بنیادی قدر میں کیا تبدیلی آ گئی ہے, یعنی انہوں نے کس چیز کو محور کی حیثیت دی ہے. یہ دیکھیے نا کہ اگر میں ایک خالق کا بندہ ہوں تو میرا پہلا تعارف یہی ہے, میری ابتدا یہی ہے, میری انتہا یہی ہے, باقی سارے رشتے اس کے تحت آنے ہیں.
ٹھیک,
اس لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ میری یہ قدر ہے یا میری یہ ویلیو ہے, نہیں, بنیادی قدر کیا ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جو میری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تو اگر وہ بھی اس طریقے سے کسی پروردگار سے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا, پھر ہمارے اور ان کے مابین اختلاف ہو نہیں سکتا. صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں مذہب کو اس دائرے میں مداخلت کا حق نہیں دیا جاتا.
اچھا,
جس میں آپ کو زندگی بسر کرنی ہے, یعنی زندگی بسر کرنے کا ایک دائرہ ہے نا, باہمی تعامل کا دائرہ ہے, یہ مجھے کاروبار کرنا ہے, یہ مجھے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, مجھے حکومت کا نظم قائم کرنا ہے, اس طرح کے سارے روابط میں مذہب اس طرح زیر بحث نہیں آتا, وہ حوالہ نہیں بنتا. جب وہ حوالہ بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ میں آزادی آپ سے تو مانگوں گا, حکمران سے بھی مانگوں گا, میں کسی نظم کے معاملے میں یہ چاہوں گا کہ میرے بنیادی حقوق میں کوئی مداخلت نہ ہو, لیکن یہ دیکھوں گا کہ میرے رب نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی مجھ پر. تو پروردگار کی طرف سے جو پابندی لگائی جائے گی میرے اوپر, اس کو تو مجھے بندے کی حیثیت سے قبول کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے اور اپنے ابنائے نو کو اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن جلیل القدر اہل علم نے دور حاضر میں دعوت اٹھائی ہے، انہوں نے بالعموم اسی تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے دین کی دعوت حقیقت میں ہے بھی یہی۔ میں نے دین حق کے عنوان سے جو مقدمہ لکھا ہے اپنی کتاب میزان کا، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت، بندگی، یعنی میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہوں تو اب میں ہر موقع پر، یعنی معاملات کرتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے فیصلے کرتے ہوئے، اپنے حکومت کا نظم چلاتے ہوئے پلٹ کر دیکھوں گا کہ میرے رب کا کوئی حکم تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رب نے بنا تو دیا ہے لیکن حکم دینا اس کا اس نے آغاز ہی نہیں کیا، مثال کے طور پر، تو پھر اصل میں آپ بھی میری طرح کسی کو مانتے ہوں گے، میں بھی مانتا ہوں گا، لیکن میرے اور آپ کے رویے میں فرق واقع ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین میں یہ یاد دلانا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پروردگار کے بندے ہیں، اور یہ بندگی ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے، یعنی یہ صرف پرستش نہیں ہے، یہ صرف سر جھکا دینا نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے لیے کسی چرچ میں یا مسجد میں چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم آئے گا تو سر تسلیم خم کرنا بھی ہے۔ اسی لیے اسلام کے معنی کیا ہے؟ سبمیشن، سرنڈر، مجھے اپنا وجود حوالے کر دینا ہے کسی کے۔ تو اگر میرے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں آزادی کو اس مفہوم میں نہیں استعمال کر سکتا۔ میرے ہاں آزادی اس دائرے ہی میں ہوگی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں یا اس طرح کے بعض تصورات بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ مثال کے طور پر،
بڑا مشہور نعرہ،
میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ میں تو جس دن ایمان قبول کرتا ہوں اس دن میری مرضی میرے پروردگار کے سامنے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے۔ تو میرا پروردگار جب میرے لیے ایک حی قیوم ہستی کے طور پر موجود ہے، تو میں بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بندگی، یہ عبودیت، یہ اصل میں ہمارے ہاں پھر بنیادی قدر بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب باقی اقدار کیا ہیں جن کو ہمیں سوسائٹی میں رواج دینا ہے۔ تو ان میں آزادی بہت بڑی قدر ہے، لیکن کن کے مقابل میں آزادی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بری رسم ہو تو میں کہوں گا کہ میں اس کا پابند نہیں ہوں، کوئی غلط عرف ہو تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی جگہ مجھے کسی ایسی ثقافت کو اپنانے کے لیے کہا جائے گا جس کو میں اپنے ذوق کے بھی خلاف سمجھتا ہوں، ممکن ہے میں اس سے بھی بات کروں اور کھڑا ہو جاؤں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مذہبی قیادت، کوئی سیاسی قیادت مجھے اپنے فکر کا پابند کرنا چاہے یا بزور کرنا چاہے گی، تو میں ہو سکتا ہے آزادی کی جنگ لڑوں، لیکن یہ آزادی لوگوں کے مقابل میں ہے، یہ خدا کے مقابل میں نہیں ہے۔ وہاں اسلام ہے، وہاں صرف یہی نہیں کہ میرے سر کو جھکنا ہے اور میری کمر کو خم ہونا ہے، وہاں میرے باطن کو بھی ہمیشہ سرف گندہ رہنا ہے۔
ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب، آخری سوال آج کی نشست کا، مغرب کے اندر یہ فلسفہ پیدا ہوا ہیومنزم کا، جہاں پر انسان کو اصل قرار دیا گیا اور اس کی حریت فکر، اس کی حریت اظہار کو بنیاد بنا کر آزادی کو ایک بیسک ویلیو کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ یہ اقوام مسیحیت کی حامل تھیں، خود مسیحی تھے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت نے تو آج سے سینکڑوں سال پہلے خود دین کا عملی زندگی سے جو تعلق ہوگا اس کو ختم کر دیا۔ تو کیا یہ دعویٰ درست ہوگا کہ ہیومنزم کے اس فلسفے کے تحت مسیحیت یا مذہبی اقوام کا ریاست کی سطح پر یا خارج کی سطح پر شریعت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کیا؟ کیونکہ تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔
بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، وہ اس کے تحت نہیں ختم ہوگا، وہ تو سینٹ پال یہ خدمت انجام دے چکے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی وہی شریعت تھی، وہی جو تورات میں ہے، وہی جو بائبل کے عہد نامہ قدیم میں آپ کو ملتی ہے، اسی شریعت کو سیدنا مسیح نے پیش کیا تھا۔ وہ تو خود کہتے ہیں انجیل میں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد، یہ آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ پال نے یہ سب چیزیں ختم کر دیں۔ اس میں پھر بنیادی عقائد رہ گئے اور کچھ اخلاقیات رہ گئیں جو انجیل میں بیان ہوئی ہیں، باقی شریعت، قاعدے، ضابطے وہ انفرادی زندگی میں بھی رہے۔ یہاں تک دیکھیے نا کہ دین میں جو تطہیر بدن کی لازمی ہدایات ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں، تطہیر خورونوش کے لیے جو چیزیں لازم کی گئی ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور اسی طرح سے اخلاقی اقدار تو بڑی حد تک باقی رہے، لیکن وہ اخلاقی اقدار جب ایک نظم میں ڈھالی جاتی ہیں اور اس سے کچھ رسوم روایات اور قوانین وجود میں آتے ہیں جسے شریعت کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اصل میں یہ مان لینے کے باوصف کہ میں ایک مذہب کو ماننے والا ہوں، میری جو آزادی ہے اس پر حرف نہیں آتا کوئی، ایک مسلمان کی حیثیت سے میری آزادی پہلے مرحلے میں میرے پروردگار کے مقابلے میں تو ختم ہو جاتی ہے،
ٹھیک،
البتہ بندوں کے مقابلے میں اس نے بھی مجھے آزادی دی ہے، اور بندوں کے مقابلے میں میں آزادی کے تصورات کو نہ صرف یہ کہ لے کے چلوں گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میری آزادی اور میرا ہر قول و فعل بہرحال بندگی کے اس محور کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ پھر میں کسی کو نہیں مانتا۔
ٹھیک، آپ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ دین کا یہ تعلق خود ختم کر دیتے ہیں کہ اس کی شریعت ہوگی وہ متعلق ہوگی فرد کی ہر حیثیت میں، چاہے وہ فرد ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو، جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کا لازمی منطقی نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ ہیومنزم کا فلسفہ پیدا ہو اور پھر آپ سب چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں بنیادی قدر وہی بننی چاہیے، یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ پروردگار بنانے والا ہے، لیکن یہ کہ اب میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے مجھ سے کوئی مطالبات بھی نہیں ہے، کوئی دعا کرنی ہے کر لوں گا، کچھ مانگنا ہے مانگ لوں گا، لیکن اب وہ میری زندگی کے ساتھ اس طرح کا کوئی فعال تعلق نہیں رکھتا، تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہی کو محور بننا چاہیے۔ انسان دنیا میں محور ہی ہے، انسان ہی ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں، نظم بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح کی جتنے اقدامات ہیں انسانوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمارے اور کسی دوسری تہذیب کے درمیان اس میں کیا اختلاف ہے کہ انسانوں کی بہبود، انسانوں کی فلاح، انسانوں کی سربلندی، انسانوں کی بہتری، انسانوں کی سہولتیں، یہ ہماری جدوجہد کا مرکز ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اس محور کے گرد ہوں گی کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اور یہ خدا کے بندے ہونے کا ہمارا تعلق یہ سب تعلقات میں نہ صرف یہ کہ نقطۂ پرکار ہے بلکہ سب سے برتر بھی۔
نقطہ واضح ہوا غام صاحب، اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں، اور اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ محرک کیا ہے، سرشتہ کیا ہے جس سے یہ تہذیب پھوٹتی ہے، اور ہمارے ہاں بالعموم جو دیگر تہذیبیں ہیں ان کے مقابل میں یہ کہاں کھڑی ہوئی ہے، سلسلہ گفتگو جاری ہے، جانیں گے کہ وہ تین عناصر کیا ہیں جو غام صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔